کے جو مقتدی ہیں ان کو ضروری ہے کہ وہ ساتھی ہو جائیں, سجدے میں چلے جائیں. اس میں میرے نزدیک تو کا سبب تو ہی بحث نہیں رہتی کہ امام ایک مجلس میں بیٹھا ہو وہ سجدہ کرے اور باقی ساروں کو اختیار ہو کریں یا نہ کریں, یہ درست نہیں لگتا. سوائے اس کی کہ کوئی ایسا بے وضو بیٹھا ہو جو یہ سمجھتا ہو کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو ضروری ہے اور وہ سوچے کہ میں بعد میں کر لوں گا, مگر قرآن کی کلاس ہو یا قرآن کا درس ہو رہا ہو, ایک امام کی موجودگی میں اس میں بے وضو بیٹھنے کا مقصد نہیں سمجھ آتی. اور بہت سے فقہا کا یہ بھی خیال ہے کہ سجدہ تلاوت میں وضو کا ہونا یا نہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے, یہ ایک غیر ضروری بحث ہے, سمجھ گئے. یہ ہے تمیز. اب ان کی میں پوری رپورٹ پڑھ کے سناتا ہوں, بہت عمدہ رپورٹ ہے, اس مسئلے کے ہر پہلو سے متعلق مستند حوالوں کے ساتھ موقف کو واضح فرمایا گیا ہے. سجدہ تلاوت کی بابت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا جو طریق عمل کتب احادیث سے معلوم ہوا ہے وہ آگے لکھے کہ میں پیش کر رہا ہوں. نمبر ایک, حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کوئی سجدہ والی آیت پڑھتے تھے جبکہ ہم لوگ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو حضور بھی سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے تھے. یہ وہی پہلا پس منظر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. لیکن بخاری کی اس حدیث کے خلاف ایک اور حدیث بھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم لازماً نہیں کیا کرتے تھے, اپنا اختیار استعمال فرماتے تھے, چاہیں تو کریں چاہے تو نہ کریں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ النجم تلاوت فرمائی. مگر حضور نے آیت سجدہ کے آنے پر سجدہ نہیں کیا. بخاری ابواب السجود القرآن باب من قرأ سجدہ تھا. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تو سجدہ کرتے, خود نہیں پڑھی کسی اور نے پڑھ کر سنائی تو کسی اور کا پڑھا ہوا دوسرے پر سجدہ فرض نہیں کرتا؟ یعنی کوئی پڑھ رہا ہو تو اگر وہ امام نہ ہو تو لازم نہیں ہے کہ اس کے سننے والے اس کے لیے اس وقت سجدہ نہیں ہو جائیں. ایک یہ نتیجہ نکل سکتا تھا, ابھی اور بھی آگے نکل آنے والی حدیثیں. اس حدیث سے حنفیوں کے علاوہ حنفیوں کا یہ مسلک ہے کہ سجدہ کرنا چاہیے. اس حدیث سے حنفیوں کے علاوہ دیگر تمام فقہا یہ استنباط کرتے ہیں کہ سجدات تلاوت ضروری نہیں ہے, اختیاری امر ہے, خواہ کوئی کرے خواہ نہ کرے, جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ النجم کی آیت پر سجدہ کیا اور ایک مرتبہ نہ کیا. مگر اس استنباط میں ایک کمزوری یہ ہے کہ جہاں سجدہ کیا وہاں خود تلاوت فرما رہے تھے, جہاں سجدہ نہیں کیا وہاں کوئی اور تلاوت کر رہا تھا. اب اس سے دو استنباط ممکن ہیں, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے وہ امام نہیں تھا, اس لیے اس کی تلاوت سے آپ پر کوئی اثر نہیں پڑا, یا یہ کہ کوئی بھی سننے والا اس سنت کو ایک عام اس حدیث کو ایک عام اطلاق پانے والی حدیث سمجھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص خود پڑھ رہا ہو تو کرے اور نہ پڑھ رہا ہو تو نہ کرے. لیکن یہاں جس شخص نے کی تھی تلاوت اس نے بھی نہیں پڑھ لی, نہیں سجدہ کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ کم سے کم خود تو کرتا. یہ آگے استنباط ہے جو پھر مزید معاملے کو کھول دیتے ہیں ہم پر. حنفیوں کے علاوہ باقی فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر سجدہ تلاوت واجب ہوتا اور سجدہ تلاوت نہ کرنا گناہ ہوتا تو حضرت رسول پاک زید بن ثابت صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم فرماتے کہ تم نے ترک واجب کیا. اور یہ ایک قسم کی حدیث تقریری بن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کو فرماتے کہ دیکھو میں تو اس لیے نہیں کر رہا کہ میں امام ہوں اور تمہیں, لیکن تم تو پڑھ رہے ہو, تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا, اس لیے خود سجدہ کرو. یہ جو چیز ہے اس سے واضح کیا ہے. اب سنیے, اب یہاں بیچ میں انہوں نے خام خواہ لکھ دیا آؤ مل کر سجدہ کریں, یہ تو کہا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, نہ یہ نتیجہ اس سے نکل سکتا ہے کہ مل کر سجدہ کریں. اتنا ہی کافی خاموشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے بہت کافی ہے کہ آپ کی موجودگی میں ایک شخص نے تلاوت کی ہے, سجدہ آتا ہے جس پر, اسی آیت کا سجدہ آتا ہے جس پر آپ سجدہ کر چکے ہیں پہلے, اور یہ علم رکھتے ہوئے وہ سجدہ نہیں کرتا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع نہیں فرماتے اس سرکت سے, یا حکم نہیں دیتے کہ تمہیں سجدہ کرنا چاہیے تھا. حضرت عمر نے جمعہ کے دن ممبر پر بیٹھ کر دوران خطبہ سورہ النمل کی تلاوت کی. جب آپ سجدہ والی آیت پر پہنچے تو آپ ممبر سے نیچے اترے اور سجدہ کیا, اور حاضرین نے بھی سجدہ کیا. یہ وہی صورت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ امام تھے, اور آپ نے جو کچھ کیا سننے والے تابعین کا فرض تھا, آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے. اگلے جمعہ, اب یہ بات اور ہے, اگلے جمعہ کہاں گیا, اگلے جمعہ آپ نے پھر اسی صورت کی طرح فرمائی, اور جب آپ سجدے والی آیت پر پہنچے تو آپ نے فرمایا اے لوگو ہم سجدات والی آیات پڑھتے ہیں, بس آیات سجدہ کے آنے پر جو سجدہ کرے اس نے اچھا کیا, اور جو سجدہ نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں. اس لیے دو خطبوں میں اوپر تلے دو مختلف موقف اختیار کر کے کھول لیا کہ امام خود بھی آیت پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نہ کرے, اور اس حد تک جائز ہے کہ حضرت عمر جس آیت پہ سجدہ کر چکے تھے اس کو پھر پڑھتے ہیں اور سجدہ نہیں کرتے. جو سجدہ کرے اس نے اچھا کیا, اور جو سجدہ نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. چنانچہ حضرت عمر نے سجدہ نہ کیا, یہ پہلو. ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے یہ فکرہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدات تلاوت فرض نہیں کیے, ہماری مرضی پر چھوڑا ہے. بخاری, یہ سب بخاری کی روایات ہیں, بخاری ابواب سجود القرآن باب من راء ان اللہ عز و جل لم یوجب السجود. مذکورہ بالا واقعہ سے تو کہا یہ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عمر کا صحابہ کی مجلس میں دوران خطبہ سجدات تلاوت کی بابت یہ ارشاد صحابہ کے سامنے ہوا. اب اس سے ایک اور بڑا مضبوط استدلال کرتے ہیں حنفاء سے جو مخالف فقہا ہیں, کہتے ہیں کسی صحابی نے حضرت عمر کی رائے سے اختلاف نہیں کیا. اگر ان میں سے کسی نے اس موقف کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھا ہوتا اور سمجھتے کہ حضرت عمر کو اختیار نہیں تھا ایسی بات کہنے کا, تو کوئی ایک صحابی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا اور کہتا یہ درست نہیں ہے, اور یہ ہوا کرتا تھا. بس وہ کہتے ہیں اس پر اجماع بھی ہو گیا, حضرت عمر کا یہ موقف محض آپ کی رائے نہیں رہتی بلکہ اجماع سے ثابت ہو جاتا ہے. بس اجماع صحابہ سے ثابت ہوا کہ سجدات تلاوت فرض نہیں ہیں، اختیاری عمل ہے. سجدہ کرنے پر ثواب ملے گا اور نہ کرنے پر انسان گناہگار نہیں ہوگا. حنفی یہ کہتے ہیں کہ قول صحابی ہے نہ کہ قول رسول، اور یہ حضرت عمر کا ذاتی اجتہاد ہے، حالانکہ اس اجماع کی روشنی میں جس کو کھول دیا گیا ہے کہ آپ کا ذاتی اجتہاد نہیں رہتا. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حضرت عمر زیادہ سمجھتے تھے بنسبت حنفی علماء کے. لازماً آپ نے قریب سے دیکھا اور لازماً آپ کی فضائیت کا عالم یہ تھا کہ آپ خلیفہ ہو ہی نہیں سکتے تھے اگر اس سنت کو بہتر نہ سمجھتے. آگے مبشر کالم صاحب فرماتے ہیں، میری رائے میں حنفیوں کا موقف کمزور ہے. میرے نزدیک لفظ کمزور کمزور ہے، لکھنا یہ چاہیے تھا یقیناً غلط ہے. اتنا بڑا استدلال دے کر اس کے بعد اسے کمزور کہنا بالکل درست نہیں، کیونکہ حضرت عمر کا یہ فرمانا صحابہ کے سامنے تھا اور صحابہ کی خاموشی اسے اجماع صحابہ کا درجہ دیتی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اجماع صحابہ کو حجت قرار دیا ہے. اتنی باتوں کے بعد کمزور ہے. حضرت ابن عباس کا قول ہے، یہ پانچواں ہے، کہ سجدہ تلاوت اس شخص کے لیے ہے جو تلاوت قرآن سننے کے لیے بیٹھا ہو. اب اتنی باتوں کے بعد اس ابن عباس کے قول کی ضرورت کیا تھی؟ مسئلہ تو حل ہو چکا پہلے چار میں. پانچواں ایک میں زائد ہے، یعنی پانچواں نمبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سجدہ تلاوت اس شخص کے لیے ہے جو ارادتاً توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سن رہا ہو. اب یہ دونوں اقوال پہلے دائرے سے رد ہو چکے ہیں. یہ ہیں اقوال، اور پہلا ہے اجماع، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح اقوال آپ کی موجودگی میں ہونے والا واقعہ اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریری تحکم. ان باتوں کے بعد یہ ساری چیزیں بالکل بے حیثیت رہ جاتی ہیں. اب اس کے بعد باقی بحث ان کی بے ضروری ہے، گلی میں گزر رہے تو کیا کرے گا؟ جو بیٹھا ہوا نہیں کرے گا وہ گلی کے گزرنے کی بحث تو بالکل لازمی باہر کی ہے. یہ ہے موقف. لیکن ذاتی طور پر میں ایک مسئلہ نہیں، ایک قلبی بات کر رہا ہوں کہ سجدہ جہاں تک ممکن ہو کہ انسان کر لے تو اس میں حرج کیا ہے، اس کی روح کو تسکین ملے گی. اس لیے جہاں ممکن ہو سجدہ کر لینا چاہیے، مسئلے کے طور پر نہیں بلکہ اپنی روح کی تسکین کے طور پر. تو اس آخری بات پر ہی میں یہ ختم کرتا ہوں، اور امید ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے بات کھل چکی ہوگی. ضرورت تھی بہرحال اس کی وضاحت کی. اب بتائیں کون سی آیت ہے؟ 52. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا نَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ فَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّن كَانَ مِن عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَن أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد அலா இன்னஹும் ஃபீ மிரியத்தின் மின் லிகாய் ரப்பிஹிம் அலா இன்னஹு பிகுல்லி ஷைன் முஹீத். யஹா சூரஹ் ஹாமீம் சஜ்தா முஜத்தி வைஸா அன்னம் நல் இன்சானே ஆரத வ நாபி ஜானிபே. ஜப் ஹம் இன்சான் பர் நேமத் ஃபர்மாத்தே ஹேன் வோ கினாரா கஷி இக்தியார் கர்த்தே ஹுயே தூர் ஹட் ஜாதா ஹை. கினாரா கஷி கர்த்தே ஹுயே தூர் ஹட் ஜாதா ஹை. வைஸா மஸ்ஸஹு ஷர்ர் ஃபஜூ துஆஇன் ரீஸ். ஔர் ஜப் உஸே கோய் ஷர் சூ ஜாயே بہت لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے. یہاں جو فقہا ہیں انہوں نے یہ نقطہ بھی اٹھایا ہوا ہے کہ اذا مسہ الشر میں شر کو فاعل بنایا گیا ہے، اللہ کو شر پہنچانے کا فاعل نہیں بنایا گیا. اس میں ایک حکمت ہے، لیکن بعض دوسری جگہوں میں اللہ تعالیٰ بھی ضرر پہنچانے کے فائل کے طور پر قرآن میں بیان ہوا ہے. اس لیے اس جگہ شر سے مراد، یعنی شر کو فائل کیوں بیان کیا گیا، یہ ان معنوں میں ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص لازماً اپنی بدعمالی کی وجہ سے کسی شر میں مبتلا ہوا ہو. ویسے اللہ کے لیے حسب حالات کسی کو شر میں مبتلا کرنا انصاف کے تقاضے کے خلاف نہیں ہے، سمجھیں. اب انعام سے کیا مراد ہے؟ انعام سے ایک مراد تو یہ ہے کہ عام مال و دولت دینا اور دنیاوی فضل کرنا، لیکن انعام کا اس کی شرعی اصطلاح اول طور پر نبوت کے لیے استعمال ہوئی. فَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ کی آیت خود بتا رہی ہے کہ یہاں عام مال مراد نہیں ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان کو مال دولت ملے، جس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی طرح ایک وادی اس کو مل جائے تو دوسری وادی کا مطالبہ کرے. وہ شخص آرد و ناب جانب ایک منظر پیش نہیں کر سکتا. اس لیے اولین معنی یہاں انعام کے انعام نبوت ہے، اور اس انعام کے تابع باقی سب انعام. اور یہ ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم پر انعام نبوت فرماتا ہے اور اس کے تابع تین دوسرے انعام کے انعامات کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، تو انسان ہمیشہ پہلو تہی کرتے ہوئے، تکبر کے ساتھ اعراض کرتے ہوئے دور ہٹ جاتا ہے. اس دور ہٹنے کے نتیجے میں اسے شر پہنچتا ہے. اللہ نے نہیں چاہا تھا کہ اسے شر پہنچے، اس لیے بالخصوص یہاں اللہ کو شر کا فاعل نہیں بیان کیا گیا. انعام کیا ہی اس غرض سے تھا کہ اسے فائدہ پہنچے، انعام کے فقدان کے نتیجے میں، اس سے دور ہٹنے کے نتیجے میں لازم ہے کہ ایسے شخص کو شر پہنچے. بس دو دعائیں نریز، پھر لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے. قل ارایتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ من اضل ممن ہو فی شقاق بعید. تو کہہ دے کہ بتاؤ تو صحیح، اگر یہ انعام اللہ ہی کی طرف سے تھا، ان کان من عند اللہ تم کفر، تم اس کے باوجود تم نے انکار کر دیا، پھر بھی اس بات کے ہوتے ہوئے کہ خدا کی طرف سے تھا تم نے پھر بھی انکار کر دیا. من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو اس سے زیادہ گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو پلے درجے کی مخالفت میں غرق ہو. فی کے لفظ میں ہے، لیکن پلے درجے کی مخالفت میں ہو مضمون کو کھولتا نہیں. فی کے اندر غرق ہونے کا مفہوم شامل ہے، جو پلے درجے کی مخالفت میں غرق ہو چکا ہو. उसको और कुछ सुझाई भी ना दे, इस शख्स से ज्यादा गुमराह और कौन हो सकता है। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़े व फी अनफुसिहिम, लेकिन ऐसे लोगों को मुजरिम दिखाने की खातिर कि वो खुद अपनी नज़र में कभी ना कभी ये देख लें कि वो मुजरिम थे। अल्लाह ताला ऐसे निशानात ज़रूर भेजेगा जिनके नतीजे में वो हक को पहचान सकते हैं, और किसी को इससे पहले मौत नहीं देगा जब तक उनके दिल में कभी कभी ये हसरत ना उठे कि काश वो ईमान ले आते। इस हसरत का जिक्र एक और आयत में मौजूद है और वही मज़मून है जो यहाँ बयान हुआ है कि ऐसे लोग जो गर्क हों उनके मतलब कहा जा सकता है इन बेचारों को क्या पता, ये तो डूबे पड़े हैं, इनको क्या पता कि बाहर क्या हो रहा है और वाकई ये निशानात सच्चे भी थे कि नहीं। इसका जवाब है इस आयत करीमा में, सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक़, हम लाजमन उनको ऐसे निशानात दिखाएंगे जो आफाक में ज़ाहिर हो रहे हैं। जैसे कि कुरान करीम की कि बहुत बेइंतहा कहना चाहिए, मगर मालूम नहीं है अभी उनकी पूरी उनकी तादाद मालूम नहीं, इसलिए बेइंतहा है, और जो मालूम हो चुके हैं वो बेइंतहा नहीं है क्योंकि हमें मालूम है तो हमें हमारे इल्म के मुताबिक मौजूद हैं। तो दोनों तरह कहना जायज़ है, कुरान करीम के बेइंतहा मौजज़ात हैं जिनमें से जो मालूम हो चुके हैं उनका आफाक से भी ताल्लुक़ है, और कुरान करीम कसरत से ऐसे निशानात बयान फरमाता है जो आफाक पर खुल चुके हैं और ज़ाहिर हो चुके हैं। और फिर ऐसे भी निशानात दिखाता है जो हर शख्स अपनी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले निशान महसूस करता है, बदों को सख्त सख्त गुमराहों को भी कभी कभी खुदा एक ऐसी झलक दिखा देता है कि अगर वो गौर करें तो महसूस करेंगे कि एक माफ़ौकुल बशर हस्ती के सिवा ये वाक़या होना नहीं चाहिए था। हत्ता ये तबय्यन लहुम अन्नहु अल्हक़, ये सिलसिला जारी रहता है यहाँ तक कि वो हक़ को पहचानने के अहल हो चुके होते हैं। ये तबय्यन लहुम अन्नहु अल्हक़ का मतलब है हक़ को पहचानने के अहल हो चुके होते हैं। अवलम यकफ़ रब्बे रब्बे का अन्नहु अला कुल्ली शैन शहीद, तो क्या तेरे रब के लिए ये बात काफ़ी नहीं कि वो हर चीज़ को देख रहा है, उस पर निगरान है, उनके दिलों पर जो कुछ भी गुजरा हो, वो मौाक़े जब उनके दिलों में हसरत पैदा हो काश हम ईमान लाते, वो मौाक़े जब वो आफाक को देखते हैं और फिर इनकार पर मुसिर होते हैं, जैसा कि आजकल नेचुरलिस्ट का हाल है, वो जो ज़िंदगी की साइंस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको नेचुरलिस्ट कहते हैं। इस कसरत से वो उन पर खुदा ताला की हस्ती का सबूत ज़ाहिर हो चुका होता है कि सिवाय इसके कि वो बड़ी मुश्किल से घूंट के आंखें बंद करें, घूंट के नहीं, खूब अच्छी तरह दबा के आंखें बंद करें, उनको ज़रूर नज़र आ जाना चाहिए, मुसिर हैं, हर दफ़ा इनकार पर मुसिर पहले हैं और देखने से मालूम बाद में होते हैं। ये आयत करीमा सूरज की तरह रोशन है, इसमें कोई भी शक नहीं रहता। बस अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के लिए ये बात काफ़ी नहीं कि वो शहीद है, वो जान रहा है उनके हालात को, इसलिए जब भी उसका फैसला आएगा और उनके ख़िलाफ़ फैसला होगा वो फैसला देने में अल्लाह हमेशा बरहक होगा, और ग़लती उन लोगों की साबित होगी जिन्होंने हक से जानबूझ कर आँखें बंद की हैं। वजह क्या है, क्यों ऐसा करते हैं? जी उठने के बारे में वो शक में मुबतला, और सवाय इसके कोई और नफ्सियाती वजह नहीं। پہلے کی گواہی موجود ہے، اور بعض سائنسدانوں نے یہ بات واضح کی ہے کھل کر کہ ہم پچھلی باتوں پہ شک اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ ہم دوبارہ جی اٹھیں گے۔ یہ چونکہ ناممکن بات دکھائی دیتی ہے، اس لیے پہلی بات تمہیں سمجھ آئے نہ آئے خدا کوئی نہیں، کیونکہ جی اٹھنے والی بات اگر نہیں ہے تو پھر خدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس نے سارا کارخانہ بنایا اگر وہ آخری نتیجے کے طور پر لوگوں کی پیشیاں پیشانہ نہ کرے تو یہ سب کچھ باطل ہو جاتا ہے۔ بس یہ باطل ہونے کا تصور ان کے ذہن پر چھایا ہوا ہے، اور اس وجہ سے وہ شک میں مبتلا ہے۔ الا انہم فی مریت من لقاء ربہم، خبردار، بات اصل دراصل یہ ہے کہ وہ اللہ کی لقاء ہی سے شک میں مبتلا ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط، اور خبردار وہ ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے، یہ لوگ بھی، ان کے شکوک بھی، دنیا بھی، آخرت بھی، سب چیز اس کے احاطے میں ہے، اور قرآن کی باتیں سچے نکلیں گی، اور ان کو بہت دیر کے بعد احساس پیدا ہوگا۔ وقت ہے کافی، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الشورى، حاميم، عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك اللہ العزیز الحکیم، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي الصَّعِيدِ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ کے ساتھ جو بے حد کرم کرنے والا، مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، حامیم، حمید و مجید۔ یہ حمید و مجید حامیم کا ایک ہی ترجمہ نہیں، اس کے کئی ترجم ہو سکتے ہیں، اس لیے حمید و مجید کو بریکٹ میں رکھا ہوا ہے، یعنی یہ ترجمہ بھی درست ہے مگر اور بھی تراجم ہوں گے۔ بس اس ترجمے کو اگر خالی بریکٹ سے باہر ہم رکھتے تو میرے خیال میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ صرف یہی ترجمہ ہے۔ بریکٹ ظاہر کرتی ہے کہ یہ ترجمہ ہو یا کوئی اور ترجمہ ہو، دونوں باتیں جائز ہیں۔ یہی حال عین سین قاف کا ہے۔ عام طور پر اس کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے علیم، سمیع اور قدیر. عین علیم کا پہلا لفظ حرف، سمیع کا پہلا حرف سین، اور قاف کا پہلا حرف قدیر ہے. کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. اسی طرح ہر غالب سے بڑھ کر غالب اور مکرم حکمت والا اللہ تیری طرف وحی فرماتا ہے. اب یہ جو آیت ہے اس نے ایک بظاہر اشتباہ پیدا کیا ہے، اس کا حل کرنا ضروری ہے. کیا اللہ تعالیٰ اسی طرح ایسے الفاظ میں یا ایسے انداز میں وحی فرماتا ہے کہ کچھ نہ پتہ چلے کہ معنی کیا ہے؟ امکان پیدا ہو کہ شاید یہ معنی ہو، شاید یہ معنی ہو. کیا اسی طرح اللہ وحی فرماتا ہے اور یہی بات پیش کی جا رہی ہے؟ اصل میں محروف مقطعات کے جتنے معنی بھی ممکن ہیں وہ سارے کے سارے قرآن کریم کے متعلق یہ ثابت کرتے ہیں کہ بہت سے معنی اپنے اندر رکھتا ہے. اور اسی طرح کا لفظ یہاں یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ قرآن کریم کی دیگر آیات بھی اسی طرح ظلمانی ہیں، ان کے بہت سے معنی ممکن ہیں، سرسری نظر سے ان پر سے نہ گزرا کرو، یہ مقاطعات تمہیں جھنجھوڑ کے جگا رہے ہیں، یہ تمہیں دکھا رہے ہیں کہ تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات کی جا سکتی ہے. بس تیرے طرف تمام تر وحی اسی اصول پر فرمائی گئی ہے کہ اس کے اندر متعدد بتون ہیں اور ان پر اگر تم غور نہیں کرو گے تو ان سے محروم سرسی نظر سے مطالعہ کر کے آگے نکل جاؤ گے. کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، پہلوں سے بھی خدا نے یہی سلوک فرمایا تھا، ان پر بھی اسی طرح کی وحی تھی جو تھوڑی لفظوں میں زیادہ معنی رکھا کرتی تھی. اللہ العزیز الحکیم، وہ سب غالبوں غالب، ہر غالب سے بڑھ کر غالب اور مکرم حکمت والا اللہ ہے جو یہ تیری طرف وحی کر رہا ہے. اور پہلے بیان ہو چکے ہیں، اب اگلی آیت، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم. اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ بہت بلند مرتبہ اور صاحب عظمت ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض الی ان اللہ هو الغفور الرحیم. قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے. یتفطرن من فوقهن میں لوگوں کے اوپر سے مراد نہیں ہے، السماوات کی طرف فوقهن کی ضمیر جا رہی ہے. بس قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے. والملائک تو یسبحون بحمد ربهم، اور ملائکہ یسبحون بحمد ربه، اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہوں، ایسے حال میں یہ پھٹ پڑے آسمان اپنے اوپر سے، جبکہ ملائکہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہوں اور بخشش طلب کر رہے ہوں اس کے لیے جو زمین میں ہے، یا ان کے لیے جو زمین میں ہیں. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار یقین اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یہ منظر کشی آپ کو کس کیا یاد دلاتی ہے؟ کیا لگتا ہے اس سے؟ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے ہوں اور اہل زمین موجود ہوں، ان کو کچھ نہ ہوا ہو، کا اس میں ایک بظاہر تضاد نہیں دکھائی دیتا. اور یہ واقعہ اس دنیا کا واقعہ ہے یا اخروی دنیا کا واقعہ ہے؟ اگر اخروی دنیا کا واقعہ ہے تو اس وقت کون سے آسمان اوپر سے پھٹیں گے؟ سمجھیں ڈاکٹر صاحب, اب اس مسئلے کو حل کریں. سر مسئلہ میں سمجھا دیا, آئیے آپ کی مرضی. کیوں جناب, علماء کرام یہ غور کی دعوت درست ہے نا, اس پہ غور ہونا چاہیے. فرمائیں. ایک ہمارے حاضرین صاحب بھی ہیں جو بعض دفعہ دور کی گوڑی لاتے ہیں, ہے نہیں؟ امام صاحب بہت غور کر رہے ہیں, یہ بتا دیتے ہیں. یہاں دنیا میں جب بد پکڑے جائیں گے اس وقت کا منظر ہے. آسمان ان کے اوپر سے پھٹ پڑے گا, مطلب یہ ہے کہ خدا کی تقدیر ایک قسم کی متلاطم ہو جائے گی اور ان کے دن گنے جا چکے ہوں گے, اور بڑے جلال کے ساتھ اوپر کے آسمان یعنی الہی وہ مراتب, وہ مقامات جہاں فیصلے ہوتے ہیں دنیا کے متعلق, ان میں ایک زلزلہ سا آتا ہوا دکھائی دے گا, نظر آ جائے گا کہ کچھ ہونے والا ہے. اس حالت میں فرشتے ان پر جو زمین میں ہیں ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں. سمجھے؟ اور یہ چیز مومنین کے لیے ایک بہت ہی عمدہ حفاظت کا امکان پیدا کرتی ہے کہ جب آسمان پھٹ پڑیں گے تو بہت بڑے بڑے زلازلے زمین پر نازل ہوں گے, بہت بڑی بڑی بلائیں زمین پر نازل ہوں گی. ان بلاؤں کے دوران فرشتے اہل زمین کے لیے استغفار کرتے ہوں گے, مگر وہ استغفار بحقیقت انہی کے لیے قبول ہوگا جو خدا کے عاجز بندے ہیں, ورنہ آسمان پھٹتے ہی نہ. اتنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تو رحم نہ کرے, فرشتے زیادہ رحم کر رہے ہوں. تو اس مضمون میں یہ بات داخل ہے کہ فرشتے ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں, تو زمین کا حصہ تو ہیں لیکن نیک لوگ ہیں, ان کو بچانا چاہیے. بس ان کی تائید میں وہ خدا سے عرض کر رہے ہوں گے, اور یہ اللہ کے رحم کا ایک اظہار ہے جو فرشتوں کے اظہار کی صورت میں ہو رہا ہوگا. یہاں بھی یہ مطلب نہیں کہ فرشتے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو بچانا چاہے ان کے لیے نیک لوگوں کو دعائیں کرنے کا موقع بخشتا ہے, اور فرشتوں سے مراد محض وہ فرشتے نہیں جو ہمارے تصور میں موجود ہیں, بلکہ انسانوں کے لیے بھی قرآن کریم نے فرشتوں کا لفظ استعمال فرمایا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی بہت کھل کر فرمایا ہے کہ بعض مواقع پر لفظ فرشتہ انسانوں پر اطلاق پاتا ہے. بس یہاں فرشتہ سیرت لوگ وہ استغفار کر رہے ہوں گے, اور فرشتہ سیرت لوگوں کے استغفار کا پھر یہ بھی مطلب بن جاتا ہے کہ وہ دوسرے گناہگار بندوں کے لیے بھی استغفار کر رہے ہوں جن کے پکڑے جانے کا احتمال واضح ہے. اس لیے یہ آیات جو ہیں, جیسا کہ وعدہ فرمایا گیا تھا کہ ان آیات کے بہت سے بتون ہیں, اسی طرح تجھ پر وحی کی جا رہی ہے جس طرح ہم نے ہا میم عین سین قاف کے الفاظ میں بہت سے معنی رکھ دیے ہیں, اس کا ثبوت اسی اگلی آیت میں موجود ہے. بس یہ سارے معنی اس آیت کریمہ سے ظاہر ہو رہے ہیں, ثابت ہو رہے ہیں. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم, اور اصل بخشنے والا تو فرشتہ اللہ ہی ہے نا. یہ استدعا کرنے والے دراصل وہ بخشنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے, اسے استدعا کر سکتے ہیں. اصل بخشنے والا اللہ ہے جو بار بار رحم فرمانے والا بھی ہے. الذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے خدا کے سوا معبود بنا رکھے ہیں, اللہ حفیظ علیہم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ان معبودوں پر حفیظ ہے. خدا کے سوا جنہوں نے معبود بنا رکھے ہیں وہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے, کیونکہ وہ معبودان باطلہ نہیں ہیں جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ ہی ہے جو حفاظت فرما رہا ہے, اور اس خطرات کے وقت خصوصیت سے اللہ ہی کی پناہ میں امن ہے, اس کے سوا ممکن نہیں ہے. ایسے وقت میں جب کہ آسمان پہ زلزلے طاری ہوں, یہ معبودان باطلہ جن کا وجود ہی کوئی نہیں, وہ ان کے کام آ ہی نہیں سکتے. اس وقت اگر بچائے جائیں گے تو اللہ ہی ان کو بچائے گا. وما انت علیہم بوکیل, اللہ بچانے والا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تو بھی ان پر داروغہ نہیں ہے, تجھے بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کو بچا لے, تجھے بھی صرف یہ اختیار ہے کہ بہت استغفار کرے ان کے لیے اور اللہ کے حضور عرض کرے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور شفاعت کے منظور ہونے کا اشارہ بھی موجود ہے. اگر فرشتوں کے استغفار, تو فرشتہ صفت لوگوں کے استغفار کچھ معنی رکھتے ہیں, تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اگرچہ تو داروغہ نہیں ہے لیکن تو مجاز ہے کہ ان لوگوں کے لیے بخشش طلب کر. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى, یہ ہے عربی کا مطلب. جو پہلا کزالے کا تھا اسی مضمون کو کھولا جا رہا ہے. عربیت, عربین کا مطلب ہے فصیح و بلیغ. اس طرح قرآن فصیح و بلیغ تمہارے سامنے کھولا جا رہا ہے جیسا کہ ابھی اوپر گزر چکا ہے. وہ کزالک اوحینا الیکا قرآن عربیت لتنذر ام القریٰ ومن حولہا, تاکہ تو بستیوں کی ماں کو اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہے اسے ڈرائے. تنذر یوم الجمع لا ریب فیہ, یہاں بستیوں کی ماں سے مراد مکہ, وہ من حولہا جو ماں ہے اس کے گرد اس کے بچے ہوتے ہیں. تو دنیا کی کوئی بستی بھی نہیں جو بستیوں کی ماں کے دائرے سے باہر ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالمی ہونے کا ایک بہت عمدہ ثبوت ہے, بہت پختہ ثبوت ہے. تو میں تجھے ڈرانے کے لیے فرمایا گیا ہے, عربین ہے, ایک ایسے قرآن کے ذریعے جو حیرت انگیز طور پر فصیح و بلیغ ہے, اس لیے کہ تاکہ سب سے پہلے اہل مکہ کو ڈرائے, اسی سے آغاز ہونا ہے. اس کے بعد مکہ کے کی اس حیثیت سے کہ وہ ام القریٰ ہے, بستیوں کی ماں ہے, تمام دنیا کی بستیوں کو ڈرائے. وہ تنذر یوم الجمع لا ریب فیہ, اور اس چیز سے ڈرائے جس کے متعلق شک ہی کوئی نہیں کہ ایک جمع ہونے کا دن آئے گا. ایک ایسا دن آئے گا جہاں تمام مخلوقات کو, یعنی وہ جو اپنے اعمال کی دیندار ہیں ان کو جمع کر دیا جائے گا. فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر, ایسے موقع پر ایک فریق ایسا ہوگا جو جنت میں ہوگا اور ایک ایسا ہوگا جو دوزخ میں ہوگا. ولو شاء اللہ لجعلہم امتا واحدا, اگر اللہ یہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت بنا دیتا. ولیکن یدخل من یشاء فی رحمتہ, ولو شاء اللہ جعلہ امتا واحدہ. اس سے کیا مراد ہے؟ کیوں اللہ چاہتا تو ان کو ایک ہی امت بنا دیتا؟ بتائیں ڈاکٹر صاحب. اب کچھ قدر نہیں لی آپ کی ہیں نہیں نہیں بد تو ہیں وہ صاحب, ذکر ہو چکا ہے. فریقوں پھر صحیح بتا رہا ہے کہ لازمن بد نکلے ہیں. نہیں نہیں, نیک نہ ہونے کے باوجود وہ مالک ہونے کی حیثیت سے ہر ایک کو بخش سکتا. کوئی بھی ایسا نہ رہتا جسے وہ نہ بخشتا. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ وہ جو مشرکین کو نہیں بخشتا وہ نہیں چاہتا کہ ان کو بخشے, مگر اگر وہ چاہتا تو بحیثیت مالک کل یہ تنہرے کو بخش سکتا تھا. اس لیے بہت خدا تعالیٰ کی عظیم بخشش پر ایک بہت عظیم گواہ ہے یہ آیت کریمہ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, ایک ہی طرح کا سلوک ان سے کرتا. لیکن وَلَاكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ, جس کو پسند فرماتا ہے اسی کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کے حالات پر گہری نظر ہے. اور یشاء کا مطلب ہے ان حالات کے مطابق ان سے سلوک فرماتا ہے. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, جو مشرکوں کو نہ بخشنے والا مضمون ہے اس کی وضاحت یہاں آ گئی ہے کہ ظالم وہ لوگ ہیں جو شرک کرنے والے ہیں, کیونکہ ان کا نہ کوئی ولی نہ کوئی نصیر, اس لیے اللہ ان کو اپنے ظلم کے ہاتھوں پر چھوڑ دیتا ہے, اپنے ظلم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے. لیکن یہ بھی اگر وہ چاہتا کہ ایسا نہ ہو تو مختلف سکیم بنا سکتا تھا, مالک تھا. ام اتخذوا من دونہ اولیاء, کیا انہوں نے اس کے سوا معبود بنا رکھے ہیں اس کامل ذات, کامل تصرف والی ذات کے علاوہ؟ اس سے ورے یا اس سے پہلے بھی معبود بنا رکھے ہیں؟ فاللہ هو الولی. امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو ولی ہے, اس کے سوا کوئی ولی ہو سکتا ہی نہیں. وہو یحیی الموتا وہو علی کل شیء قدیر, اور وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جسے وہ چاہے. علی شیء کل شیء قدیر سے مراد, جیسا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے برہین احمدیہ میں بڑی وضاحت سے اس بات پر روشنی ڈالی آریوں کے جواب میں, کل شائن سے مراد ہے ہر اس چیز پر قادر ہے جو وہ کرنی چاہے, اور غلط چاہتا ہی نہیں. اس لیے یہ سوال ہی نہیں اٹھتا جیسا کہ آدمیوں نے اٹھایا تھا کہ وہ خودکشی کر سکتا ہے, یہ چاہے گا نہیں تو خودکشی کیوں کرے گا؟ تو ہر وہ چیز جو خدا چاہتا ہے وہ قادر مطلق ہے, مگر وہی کرتا ہے جو وہ خود چاہتا ہے. کسی کا چاہا ہوا اس پر ٹھونسا نہیں جا سکتا. اب نئی تلاوت میں خیر ایک دو آیت کا وقت ہے, آیت کا وقت ہے, اس کی بجائے کوئی سوال کیوں نہیں کر لیتے آپ؟ کئی بڑی دیر سے پوچھا نہیں کہ میں نے کسی نے کوئی سوال کرنا ہو. دو منٹ 57 سیکنڈ 56 سیکنڈ رہ گئے ہیں, اب کچھ پوچھنا تو پوچھ لیں. بتائیں فائدہ, آپ کیا کہتی ہیں, پوچھنا ہے کچھ؟ اچھا دیکھا اس طرح فائدہ سب پوچھنا ہوتا ہے. جن دن میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے پوچھنے کا ان دنوں وقت گزر چکا ہوگا, پھر بھی اور غور کر لیں تھوڑا سا. اس لیے میں نئی تلابندی شروع کی, اتنا تھوڑا وقت ہے تلاوت اور ترجمے کے درمیان کچھ حد فاصل نہیں رہتی، اکٹھے ہو رہے ہیں دونوں، پھر شاید ایک دو منٹ میں کچھ ہو جائے. کیوں ڈاکٹر صاحب، اب آپ کو سوال آ گیا، وہی اسی کو سوال کرتے ہیں. کیا بات ہے سر؟
جہاں یہ آیت ہے کہ دعوت اللہ کا ذکر کرنے کے بعد پھر یہ بتایا گیا کہ سورج اور چاند کا ذکر ہے، کہ واقعی دن میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب منع یہ روکنا چاہتے تھے کہ آپ دعوت اللہ نہ کریں، تو ان کا بھی یہ جواب تھا کہ اگر وہ ایک
سورج
اور ایک چاند ہے، اس سے قرآن مجید کی بڑی مطابقت نظر آتی ہے کہ ہر بات میں وہ
سورج اور چاند رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج اور چاند بھی خدا کے غلام ہیں، اس لیے خدا کے خلاف ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہ مطلب ہے سر. تو کفار کو یہ کہا کہ اگر تم سورج بھی میرے ایک ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند دوسرے ہاتھ پر، تو پھر بھی میں خدا کی توحید کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دونوں خدا کی توحید کے علاوہ نہیں ہیں. دونوں مل کر خدا کی توحید ہی کا اعلان کر رہے ہیں. تو میں خدا کی توحید کا اعلان کرنے والوں کو خدا کی توحید کے خلاف کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.